Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala ki taufeeq se duniya bhar se jo sawalat aate hain unke jawabat ke liye ek martaba phir aapki khidmat mein haazri di ja rahi hai. Guzashta martaba جرمنی سے دو آیات ڈیلس امریکہ میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی نبوت کے دعوے کے سلسلے میں بھیجی گئی تھی اور ہم نے اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ان آیات کا جواب پیش کیا تھا. اب اس کے بعد وہاں سے مسلسل ایک لگاتار سلسلہ شروع ہوا اور بار بار خاتم النبیین کے معانی پہ اور اس کے مصداق کون ہو سکتے ہیں اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے کے اعتبار سے اللہ کے آخری رسول ہیں اور ان سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے, اور پھر لیکن کے لفظ کی بحث اور اس پہ کئی سوالات وہاں سے وارد ہوئے. اتنے سوالات کے بعد خیال ہوا کہ فون پہ بات کرنے کی کوشش کی جائے, چنانچہ ان کا نمبر ڈائل کیا. ان کا نمبر ہے 491-521-8389241. 491-521-8389241. اور وہاں سے جواب نہیں ملا, لیکن جن صاحب کا بھی یہ فون نمبر ہے انہوں نے پھر زحمت فرمائی اور فون کیا. ان کا شکریہ کہ انہوں نے اس قابل سمجھا کہ بات کریں. تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ یہ جتنے اشکالات اور جتنے اس پہ سوالات آپ نے بھیجے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس آیت کریمہ پر جو اشکالات وارد ہوتے ہیں اس سے پہلی امت ان چیزوں کو لکھ چکی, اس کی وضاحت کر چکی, اور تفاسیر, احادیث اور لغت کی کتابیں ہر جگہ آپ کو مل جائیں گی, اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جس کے جوابات لکھے جائیں. تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ وہ کون سی کتاب ہے جس میں یہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں. تو ہم نے عرض کیا کہ ختم نبوت میں اس وقت جو بہت اونچے درجے کے اہل علم میں شمار ہوتے ہیں اور اپنے موضوع پر اتھینٹک سمجھے جاتے ہیں, مولانا اللہ وسایہ صاحب نے کوئی 50 جلدوں میں قادیانیت کے خلاف جو بھی رسائل لکھے گئے ہیں ان کا اکثر و بیشتر حصہ یا مکمل طور پہ وہ پورے رسائل جمع کر دیے, اور اس انسائیکلوپیڈیا کو دیکھ کر آپ اپنے مطلب کے جوابات تلاش کر لیجیے. پھر تحریر فرمایا انہوں نے کہ یہ علماء کا کام ہے, اور علماء جب یہی کام کرتے ہیں تو پھر یہ کام کریں. اب کل سے لے کے آج تک مسلسل پیغامات آپ بھیج رہے ہیں، اور آج آپ نے انکشاف کیا ہے کہ آپ احمدی ہیں، اور اب معلوم ہوا کہ ہم آپ کے نزدیک کافر ہیں اور آپ ہمارے نزدیک کافر ہیں، اور 49 یا 50 پیغام صبح سے اب تک آپ مجھے بھیج چکے. دیکھیں یہ نہ کریں، یہ کوئی تہذیب نہیں ہے. ایک آدمی جس کی طبیعت ہی مناظرے کی نہیں ہے، اور ایک آدمی جو ان جھنجٹوں اور بحث مباحثوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا، اور جو اپنا موقف پازیٹو بیان کر کے پھر چپ رہنے والا ہے، تو آخر آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی ایسی حرکت میں مبتلا ہو جو اس کے مزاج کے خلاف؟ آپ نے پھر لکھا ہے کہ مجھے کتاب بتائیں، تو وہ کل ہی عرض کر دیا تھا فون پہ کہ مولانا اللہ وسایا صاحب نے ختم نبوت کے موضوع پر جو رسائل جمع کیا آپ اس کا مطالعہ کر لیں. تو بار بار ایک ہی بات دہرانے کا کیا فائدہ؟ اور پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں کوئی پوری ٹیم اور جماعت بیٹھی ہوئی ہے جن کو میں لگا دوں اس کام پہ کہ وہ ان سوالات کے جوابات تلاش کریں؟ کیوں؟ ختم نبوت کا عقیدہ یہ ایسی چیز ہے کہ بغیر کوئی تاویل اور توجیہ کیے آپ میرے نزدیک غیر مسلم ہیں اور میں آپ کے نزدیک کافر. اب کہیں بھی کوئی کفر کا مبلغ اپنے دلائل بھیجنا شروع کر دے اور ہم اس کے جوابات دینا شروع کر دیں، تو پھر ہو چکا کام اور یہ ساری بحث پٹ چکی. تو اس لیے آپ ایسے نہ کیجیے. مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پہ آپ ایک نہیں، دو نہیں، 1000 دلائل بھی دیں تو بھی ہم اس شخص کو کافر سمجھتے ہیں، کافر مانتے ہیں، کافر کہتے ہیں. اور آپ ہمارے کفر پہ 1000 دلائل بھی لے آئیں تو کوئی جھک نہیں مارے گا اس میں، نہ اس کی کوئی پرواہ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اپنے عقیدے کے اعتبار سے ماتریدی ہیں، مسلمان اہل السنہ میں سے. تو ایک مسلمان جو اپنے مسلک کے اعتبار سے اہل السنہ میں سے ماتریدیہ کے ساتھ منسلک ہو اور وہ اشاعرہ کی طرف نہ جانا چاہے، گجا یہ کہ وہ اہل السنہ سے نکلے اور پھر عقیدے کے اعتبار سے فاسق و فاجر بنے، اور پھر اپنے اس فسق و فجور کے عقیدے سے نکل کر کفر تک پہنچے، ولیعز باللہ، یہ تو کوئی باولا ہی کرے سو کرے، وگرنہ کوئی بھی جسے خدا کا خوف اور آخرت عزیز و ان کاموں میں نہیں جا سکتا. اس لیے میرے بھائی، جو آدمی پازیٹو چل رہا ہے اسے رہنے دیں، نہ تنگ کریں. ایک ایک دن میں 49-50 پیغامات کسی کو لکھنا، اور پھر وہی بیکار کے دلائل. ہمارے نزدیک تو دلائل بیکار ہیں. ہمیں جو کل کو کوئی آدمی ولیعز باللہ قرآن کریم کے غلط ہونے کے موقف کو بھیجے، اور جتنا مرضی دلائل و براہین وہ بھیجتا رہے، ہمارے نزدیک ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل اور پریکاہ کے برابر نہیں. کیونکہ جو کفر ہے ہم اس کو کیوں محض ان دلائل کی بنیاد پر مان لیں جو آج تک امت کو سمجھ ہی نہیں آئی. اس امت کے اکابرین سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے لے کے اب تک جو ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشائخ تھے، ان سب کا عقیدہ ایک ہی تھا، وہی ہمارا بھی عقیدہ ہے. جہاں وہ چلے جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے. اللہ تعالی انہی کے ساتھ حشر فرمائے اور ان کی صحبت اور معیت نصیب فرمائے. عقیدہ قطعی چیز ہوتا ہے، خدا ایک ہے یا نہیں ہے، بس ختم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں یا نہیں ہیں، تقدیر ہے یا نہیں ہے، خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے. عقیدے میں کب سے مباحث ایسی شروع ہونے لگی کہ فروعات کیا ہیں اور آگے کیا ہے؟ خلفائے راشدین میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین، حضرت ابو تراب سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ اس میں نہیں ہوتا کہ ایسے ہو جائے تو ایسے ہو جائے ایسے. یقیناً یہ باتیں بھی آپ سے طویل ہو گئی، آپ خود جانتے اور سمجھتے ہیں، تو اس لیے برائے کرم آپ اپنی متعلقہ چیزوں کو اس انسائیکلوپیڈیا میں ڈھونڈ لیں. اتنی فرصت کہاں ہے؟ یہاں کوئی ایسی ٹیم نہیں بیٹھی ہوئی جو سارا مل کے کام کرے، ایک اکیلے آدمی کو یہ کام کرنا پڑتا ہے، اور بھی بتیرے کام ہیں دنیا میں. ہم قطعاً حتمی طور پہ قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں، سیدھی سادھی بات ہے، اور آپ ہمیں کافر کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ کے پچھلے لکھتے چلے آئے ہیں. اس لیے یہ بات ایسی نہیں ہے جو پیچھے بلو، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ کچھ ادھر سے. ہم اللہ سے بار بار، شاید ہی کوئی دن گزرتا ہو جس دن عقیدے کے بارے میں ہم اتنے حساس ہیں کہ بار بار اقرار کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، جو آپ کا عقیدہ ہے میرا وہی عقیدہ ہے، اور اللہ کہیں میرے عقیدے میں انحراف، کہیں میں غلطی پر ہوں تو اللہ اس کی اصلاح فرما میری موت سے پہلے پہلے، ورنہ قیامت میں پھر مجھ سے نہ پوچھ کے میرا عقیدہ خراب ہے غلط ہے تو کیوں ہے، میں نے تیرے حوالے. اس موقع پہ مالکی فقہا کی جو تاریخ لکھی گئی ہے اس میں ایک بہت بڑے آدمی تھے، ان کا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، لیکن جو موالک پہ لکھا گیا ہے اس میں ہے کہ وہ ساری زندگی ایک بزرگ ان کے تھے رحمہ اللہ، وہ عقیدہ پڑھاتے رہے. کسی نے وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو اس نے کہا کیا گزری، تو فرمایا کہ میں جب تم قبر میں لٹا کے واپس چلے گئے تو فرشتے آئے اور انہوں نے مجھ سے عقیدے کے بنیادی سوالات پوچھنے شروع کیے کہ مر ربک، تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے. تو میں نے سنا، میں نے کہا 70-80 سال عقیدہ پڑھا کے اب قبر میں آیا ہوں، اور میں رو پڑا. میں نے کہا اب پھر مجھ سے عقیدہ پوچھتے ہو؟ میں ساری زندگی اسلام کا عقیدہ ہی پڑھا کے تو پڑھاتا رہا ہوں. تو آواز آئی میرے بندے سے ہٹ جاؤ، اس نے ساری زندگی صحیح عقیدے کی گواہی دی. ہم نے ساری اب تک ہمیشہ اہل سنہ کے عقیدے پر بات کرتے رہے ہیں، آپ نہ کریں، مہربانی کرو. دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی کو ناجائز اولاد کہنا، ایسے شخص کے متعلق کیا حکم ہے؟ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا اس کی جائز اولاد ہے یا ناجائز ہے. مثلاً وہ آدمی اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے، مثلاً وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ وہ جب آئی ہیں تو اس کے 5 مہینے کے بعد پہلے بچے کی ولادت ہوئی. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ گواہیوں سے ثابت نہ کر سکے تو وہ فاسق ہو جائے گا، اور ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگانے کی وجہ سے اس پر تعزیر جاری کی جائے گی، حد جاری کی جائے گی، اور وہ 80 درے اس کی پٹائی کی جائے گی کہ تم نے کیوں ایک عورت پہ تہمت لگائی. اور اگر وہ کہتا ہے سچ، اور اگر غلط کہتا ہے، تو اس صورت میں گورنمنٹ اس پہ تعزیر یا حد نافذ کرے گی. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہی ہوتا تھا، وہاں بچے جو کھیلتے تھے اس تک پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر بڑے بچے جو ہیں ان میں سے کسی نے کسی کچھ کہہ دیا تو پھر یاد رکھو میں حد جاری کروں گا. چنانچہ ایک لڑکے نے کہہ دیا تھا اور اس کی والدہ کی تعریف کی کہ تمہاری ماں بہت اچھی ہے. لڑائی کے دوران سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لڑکا دوسرا آیا اور اس کا امیر المومنین میری والدہ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ الفاظ اس نے استعمال کیے. صحابہ رضی اللہ عنہ جو بیٹھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقدمہ پیش کیا تو لوگوں نے کہا حضرت اس نے ان کی والدہ کی تعریف ہی تو کی ہے. فرمایا اور کوئی الفاظ نہیں ملے تھے ان کی والدہ کی تعریف کے لیے. بلایا اور باقاعدہ حد جاری فرمائی, 80 درے لگائے گئے کہ تم نے اس بچے کے نسب میں کیسے شک کر لیا اور اس کی ماں پہ کیوں تہمت لگائی. ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے. اس سوسائٹی میں آپ 100 مرتبہ صبح سے شام تک بازاروں میں گلی محلوں میں سن سکتے ہیں کون پوچھتا ہے. ظاہر ہے کہ اس ملک کی سوسائٹی اور اس ملک کے بسنے والے لوگ کوئی انسان تھوڑے ہی ہیں یا رہنے کے قابل تھوڑے ہی ہیں. انہیں کیا پرواہ کہ کسی پاک دامن پہ تہمت لگتی ہے یا نہیں لگتی. ان کے لیے بچوں کے کھیل. اور اگر تہمت لگانے والا سچا ہے اور واقعی وہ بچہ اس کا نسب کہیں اور جا ملتا ہے اس کا باپ نہیں ہے, تو اس پہ جس کی وہ بیوی ہے یعنی اس بچے کی ماں, فرض کر لیجئے ایک مثال اس کی لے لیتے ہیں کہ وہ شادی کے 5 مہینے بعد وہ بچہ پیدا ہو, تو اب یہ باپ تو اس کا ہے نہیں, تو وراثت میں محرومی ہو جائے گی. نہ بچہ کہنے کو باپ ہے اس کا, وہ کہتا ہے میری اولاد ہی نہیں, وہ ٹھیک کہتا ہے, قطعی ثبوت مل جاتا ہے. وہ جب کہتا ہے کہ میرا بچہ نہیں ہے تو اب اس نے وراثت کی نفی بیٹے سے کر دی اور بیٹے کی وراثت اسے نہیں ملے گی. یہ بچہ پالا جائے گا, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ یہ فیصلہ فرمایا تھا جب ایک بچہ کوڑے پہ کوئی پھینک کے چلی گئی اور وہ صاحب نماز کے لیے آ رہے تھے گلی میں, طویل گلی تھی, اور جب وہ پہنچے تو کوڑے کے ڈھیر پہ اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی. وہ لے آئے اور فجر کی نماز کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا اور کہا کہ ایسے ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ویسے جیسے مزاح ہوتا ہے ایسے انداز میں فرمایا کہ ایسے تو نہیں ہے کہ تمہارے ہی بچاؤ اولاد بچے زیادہ ہو گئے ہوں اور اب تم چاہتے ہو کہ حکومت اسے پالے. وہ سادہ آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس مزاح کی بات پہ گھبرا گئے. تو ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ جو جانتے تھے کہ یہ گھبرا رہا ہے حاضر ہوئے, ان کا حضرت ایسے ہی ہوا ہے, میں بھی نماز کے لیے آ رہا تھا ایسے ہی واقعہ پیش آیا. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ اور پالو, اور جتنے اس کے منافع ہیں وہ تمہارے لیے, اور جتنا یہ نقصان کرے وہ گورنمنٹ کے ذمے ہے بیت المال کے. جو بیت المال کے لوگ تھے انہوں نے پوچھا امیر المومنین اس کے والد کا کیا لکھے, تو انہوں نے فرمایا میرا نام لکھ دو, میں اس کا والی و وارث ہوں, یہ میری اولاد. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے بچے جو گلی میں پڑے ہوئے کبھی مل جاتے تھے بہت اس کا خیال رکھتے تھے, حتیٰ کہ یہ بچے جب بڑے ہو جاتے تھے تو حدیث میں آتا ہے کتابوں میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان میں سے کسی کو اپنے کندھے پر بٹھا لیتے تھے, اس کا ہاتھ چومتے تھے, وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے منہ میں انگلیاں ڈال دیتے تھے. اسے بچوں کی جیسے والد کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہی نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ اس بچے سے جتنا بھی نفع آئے گا اس کا وارث وہ ہے جس نے اس کو پالا پوسا ہے, اور اگر وہ نہ رہیں تو اس کی وراثت لوٹ کر آئے گی بیت المال میں. مثلا وہ بچہ بڑا ہو گیا, اس کے بعد اس نے اپنی آزادانہ زندگی گزارنی شروع کر دی, فرض کیجئے اس نے تجارت کر لی, اب اس کا انتقال ہو گیا اور اسے شادی نہیں کی, اس کی اولاد نہیں ہے, تو حکومت اس ساری جائیداد اور چیزوں کی وارث ہے جو حکومت کے بیت المال میں داخل کی جائیں گی. ہم نے اس مسئلے کو بہت تفصیل کے ساتھ جب پہلی مرتبہ اجمالاً بیان کیا تھا تو یاد ہے اچھی طرح کہ امام محمد خان شیرانی جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین تھے اس وقت, اور ماشاءاللہ 2 ٹینیور انہوں نے اپنے پورے کیے, وہ چونک گئے اور کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو پھر ہم نے بڑی تفصیل سے بیٹھ کے ایک دن عرض کیا کہ حضرت یہ بچے پاکستان میں بھی ہیں اور ان کے حقوق کا خیال کیا جائے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ, امیر المومنین رضی اللہ عنہ فرماتے تھے مجھے کوئی ایک بچہ ایسا مل جائے جسے پال پوس کے میں بڑا کر دوں, میرے لیے لوگوں یعنی وہ کہتے تھے بڑی سے بڑی کوئی چیز جو مجھے انعام میں ملے. جیسے فرض کیجئے فرمایا کہ سونے کے پہاڑ انعام میں مل جائیں, مجھے اس سے زیادہ یہ بچہ عزیز ہے کہ میں اسے پالوں اور پوسوں. یہ صرف اہل تشیع کے نزدیک یہ بچہ کسی منصب پر فائز نہیں کیا جائے گا. اور وجہ اس کی وہی بیان کرتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ اس کی تربیت نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں مسئلہ اگر تربیت کا ہے تو نسب کا مسئلہ تو نہ رہا, تربیت کسی بھی ایسے اچھے بچے کی کر دی جائے اور وہ اسلامی دنیا میں بڑے سے بڑے عہدے پر فائز کیا جا سکتا ہے, اس کا کیا قصور. تو یہ وہ ہے جواب جو آپ نے تحریر فرمایا. چوتھا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بینک میں رقم جمع رہے تو سود کا کیا کیا جائے. یہ کئی مرتبہ سوال و جواب میں آ چکا. آپ کی پوری تحریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ماہانہ رقم گورنمنٹ کی طرف سے جو تنخواہ ہے وہ ہر مہینے وصول ہوتی ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ ڈالرز یا روپے باقی رہ جاتے ہیں, پھر اس پہ سود لگتا ہے. تو جب وہ سود وصول ہو یا گورنمنٹ کہے کہ اتنا سود ہے اس کا کیا کرنا چاہیے, ہم نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ اس سود کو بینک میں نہیں چھوڑنا چاہیے, ایک پائی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. وہ سارا پیسہ لے کے اور اپنے خاندان کو دیکھا جائے کہ اس میں سب سے زیادہ جو مستحق ہے یہ اس پہ خرچ کر دیا جائے. اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ فتاوی عالمگیری نے اس پہ فتویٰ دیا ہے, انہوں نے اپنے خاندان میں دیکھے اور اس پیسے کو وہاں پر خرچ کر دیا جائے. پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ ایک جگہ ایک بچے کے ساتھ قاری صاحب کی بحث ہوئی اور وہ طویل مسئلہ ہوا. وہ بچہ اہل تشیعوں میں سے تھا اور اس نے اپنی مجلسوں میں اپنے واعظین جو تھے ان سے سنا تھا. تو اس نے قاری صاحب سے سوال کیا, قاری صاحب نے جواب دیا, تو اس نے کہا یہ تو آپ کی کتابوں میں ہے نا, آپ ہماری کتابوں سے ثابت کریں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں میں سے کسی کے پیچھے نماز پڑھی یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی ہو. کیا ایسے نہیں ہوتا؟ تو قاری صاحب فرماتے ہیں کہ اب اس کا کیا جواب ہے, وہ استاد ہیں قاری ہیں اور اگرچہ ہم نہیں جانتے لیکن انہوں نے یہ سوال بھیجا ہے. دیکھیں قاری صاحب مسئلہ یہاں سے نہیں شروع ہوتا, مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ افضل اور مفضول ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے, مسئلہ یہ ہے. اور یہ مسئلہ ہمارے ہاں شروع ہوتا ہے, مثلا موتا امام مالک جہاں سے شروع ہوتی ہے نا نمازوں کے اوقات, وہاں یہ آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے حدیث بیان کی اور اس حدیث میں آتا ہے کہ جبریل امین آئے دو دن اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی. پہلے دن جب نماز کا اول وقت شروع ہوتا ہے اس وقت پڑھائی اور دوسرے دن نماز کے اختتام کے پانچ وقت اس میں نماز پڑھائی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی امت کے لیے جناب والا کے لیے نماز کے اوقات یہاں سے شروع ہوتے ہیں یا ختم ہوتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پہلے تو سنتے رہے اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب انا جبرائیل, جبریل امین آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے نماز پڑھی. اب انا جبرائیل اما لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا جبریل امین نے امامت کی تھی؟ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس شان کے تھے جبریل امین ان کے پیچھے ہوتے، یہ کیا ہوا کہ ایک افضل ہستی پیچھے کھڑی ہے اور اس کے مقابلے میں کم ہستی نماز پڑھا رہی. تو انہوں نے راوی نے پلٹ کے بات کی اور ان کا حضرت ایسے ہی ہے، فلاں فلاں نے ایسے ہی کہا تھا، موطا امام مالک جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں. اس سے حنفی فقہائی نہیں پوری امت اس بات کی قائل ہوئی ہے کہ افضل شخص مفضول کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، مفضول جو درجے کا کم ہے، افضل جو درجے کا زیادہ ہے. تو ہمارے نزدیک درجے میں کم آدمی نماز پڑھا سکتا ہے اور درجے میں افضل آدمی اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. پھر دوسری حدیث ہمارے نزدیک وہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے اور اذان ہو گئی اور بھی بحث چل رہی تھی، پھر فیصلہ ہوا اور نماز کے لیے مسجد نبوی میں آمد نہیں ہوئی تھی، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے خود نماز پڑھی اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے امامت شروع کر دی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لے آئے اور آپ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. تیسری روایت ہمارے یہاں سے وقر رضی اللہ عنہ کی وفات کے متعلق ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ایام میں انہوں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، بخاری شریف میں یہ مشہور حدیث ہے. تو ہمارے نزدیک یہ جائز ہے. وہ بچہ جو کہہ رہا تھا وہ در حقیقت اپنا مسلک بیان کر رہا تھا کہ ان کے نزدیک افضل جو ہے وہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، اور پڑھے گا تو اپنی نماز لوٹائے گا. اس بچے سے بھی اور جو بھی اہل تشیع بھی سنتے ہیں ان سے ایک درخواست یہ ہے کہ بیٹے جو اہل تشیع کے یہ مجالس پڑھنے والے ان کے لوگ ہوتے ہیں بالعموم ان میں علم کی کمی ہوتی، آپ اپنے اہل تشیع کے مسلک کو بڑے علماء سے پوچھیں، اکابر سے پوچھیں جن کا مطالعہ ہوتا ہے، جو دسترس رکھتے ہیں. بہت سے ایسے جو پاکستان سے باہر مثلا قم وغیرہ میں پڑھ کے آئے ہوتے ہیں، ان میں سے بہت سے صاحب علم ہوتے ہیں جو خود ان مجالس کے پڑھنے والوں کو، ان ذاکرین کو، ان کو منع کرتے رہتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ بیان کیا کرو جو اصل مذہب میں نہیں. یہاں البتہ واقعہ یہ ٹھیک ہے کہ اہل تشیع میں افضل کے پیچھے مفضول کی نماز ہوگی، لیکن مفضول کے پیچھے افضل کی نماز نہیں ہوگی. درجے میں کم ہے اسے امامت کا کوئی حق نہیں پہنچتا. لیکن اس بچے نے یہ جو کہا کہ قاری صاحب اسے ہماری کتابوں میں کہیں دکھائیں، تو دیکھیں بیٹے یہ تفسیر قمی ہے، مستند تفسیر ہے، یہ تیسری اور چوتھی صدی کے بہت بڑے اہل تشیع کے اپنے زمانے کے بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں. اور بات چل رہی ہے یہاں پہ فدق کے باپ کی کہ اس کا کیا ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا، اور اس میں جو تفسیر انہوں نے لکھی ہے ابو الحسن علی بن ابراہیم القمی، یہ دوسری جلد ہے ہمارے پاس اس کی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ثم قام، پھر وہ کھڑے ہوئے، تحیہ للصلاۃ وحضر المسجد، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے نماز کی تیاری کی اور مسجد میں حاضری ہوئی، وقف خلف ابی بکر، اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، وصلی لنفسہ، اور اپنے لیے نماز پڑھی. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک واقع ہوئی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے ہوئے، اب جب وہ کھڑے ہوئے ہیں پیچھے انہوں نے نماز بھی پڑھی ہے تو اپنے لیے نماز کون سی پڑھی، اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی کے پیچھے کھڑے نہیں ہوئے، اور تاویل اور توجیہ اہل تشیع یہ کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بظاہر صف میں کھڑے ہو گئے، لیکن نماز اپنی ہی پڑھ رہے تھے. وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی امامت کو انہوں نے نہیں مانا اور ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. یہ ہے. لیکن آپ سوچیں کہ امیر المومنین ابو تراب سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے یہ حرکت متصور ہے؟ یعنی سوچی جا سکتی ہے کہ اتنا شجیع بہادر اور سچ بولنے والا آدمی لوگوں کے سامنے کیا کر رہا ہے؟ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے پڑھنے کی وجہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں. اس لیے ہمارے نزدیک یہاں کے الفاظ کے لغت کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. سیدھی سادھی بات ہے کہ انہوں نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں کچھ کمی آئے کہ لوگوں کو تو یہ تاثر مل رہا ہے اور حضرت حقیقت میں کچھ اور کر رہے ہیں. ولی حسن اللہ. اگلا سوال یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا صحیح استعمال. کریڈٹ کارڈ کے صحیح استعمال میں کوئی شبہ نہیں, کرنا چاہیے, کوئی عرج نہیں. وہ تو گویا اس طرح سے ہے کہ آپ ایک مہینہ تک بینک سے قرضہ لیتے رہے. اب جب قرضے پہ بینک نے چاہا کہ سود لگے, اس سے پہلے پہلے اس تاریخ سے آپ نے بینک کو اتنے پیسے لوٹا دی, تو یہ چیز مباح ہو گئی, جائز ہو گئی, اس میں تو کوئی عرج نہیں. لیکن اگر وہ سود لگ گیا تو اب گناہگار ہوگا, کیونکہ اس نے اپنی کوتاہی سے, غفلت سے اس موقع کو آنے دیا کہ اس پہ سود لگ جائے اور پھر وہ بینک کا سود پے کرے. تو یہ بہت سخت بات ہے, بہت خطرے کی بات ہے. اور اس پہ سود کا لین دین اور حرام وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں آپ نے احادیث میں پڑھی ہوں گی, اس لیے پوری احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا, مکروہ بھی نہیں کہا جا سکتا. بس جیسے قرض لیتے ہیں اور قرض لے کے ضروریات زندگی پوری کی اور سود لگنے سے پہلے پہلے اس پیسے کو ادا کر دیا. ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ ایک دعا ہے, اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم. یہ دعا کہاں آئی ہے اور یہ دعا کیا یاد کرنی چاہیے اور میں یاد کر رہا ہوں؟ یہ سوال پوچھا ہے. تو جن صاحب نے بھی یہ دعا یاد کرنا شروع کی ہے, بالکل ٹھیک, ضرور یاد کیجئے. کتاب الاسماء والصفات, یہ امام ابوبکر محمد بن حسین البحقی رحمت اللہ علیہ کی ہے. بحقی کوئی کام بھی نہ کرتے, بس صرف یہی کتاب لکھ دیتے تو کافی. کمال کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ اور اللہ کی صفات پہ. بحقی نے اس میں بحث کی ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات, اس پہ بات کرنا, اس پہ لب کشائی کرنا, وہ اس سے بھی نازک ہے کہ جو آدمی ساری عمر خدا کی نافرمانی کرتا ہو اور پھر وہ ڈرتا ہو کہ پل صراط سے کیسے گزرے گا. یہ پل صراط سے نازک تر باب ہے, کیونکہ یہ براہ راست اللہ کی ذات و صفات کے متعلق ہے. بحقی رحمت اللہ نے اس پہ قلم اٹھایا ہے اور کمال کیا امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے انہیں, بہت بڑا کام اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں کر گئے ہیں. اور امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پہ بے حد و حساب اجر عنایت فرمایا ہوگا. یہی دعا جو آپ نے پوچھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جا رجل الى ابی الدرداء, ایک آدمی اس سے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا, یا ابا الدرداء, ابو الدرداء احترق بیتک, آپ کا گھر جل گیا, کیا ایسے ہوا ہے, آپ کے گھر کو آگ نے جلا دیا؟ قال ما ترک, ان کا میرے گھر میں تو آگ نہیں لگی. ثم جا آخر, پھر دوسرا آیا اور اس نے بھی کہا کہ ابو الدرداء, کیا آپ کا گھر آگ سے جل گیا؟ تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے ما ترک, بالکل نہیں. تیسرا آیا اور اس نے بھی یہی کہا, اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اس تیسرے کو جواب دیا اور فرمایا نہیں لگی. پھر چوتھا آدمی آیا اور اسے کہا, ام باست النار, ابو الدرداء آپ کی گلی میں آگ لگ گئی اور میں وہیں موجود تھا, اور آگ کی دہشت خوف کہ کیا ہو رہا ہے کیسے بجھائیں، سب لوگ اس پہ تھے اور میں وہیں تھا، میں نے دیکھا کہ آگ نے گھروں کو جلانا شروع کیا، انتہت الی بیتک، اور حضرت آپ کے گھر کے ساتھ دیوار پہ جب آگ لگی ہے تو اس کے بعد وہ بجھ گئی آگ اور آپ کا گھر نہیں جلا۔ قال قد علمت، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اس پہ دو جملے ارشاد فرمائے، ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالی لم یکن لیفعل، خدا کبھی بھی میرے گھر کو نہیں جلائے گا، مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالی کی مشیت اور اس کی قدرت یہ کام نہیں ہونے دیں گی۔ تو وہ جو لوگ سن رہے تھے انہوں نے کہا ابو الدرداء ما ندری، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کے دو جملے ہیں، ایک تو آپ اتنے یقین سے کہہ رہے تھے کہ آگ نہیں میرے گھر کو نہیں جلاتی، ایک اور ایک اب اس سے بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کرنے والے نہیں ہیں۔ ان دونوں جملوں میں گھر آپ نے نہیں دیکھا، یہاں آپ موجود ہیں، لوگ مسلسل خبریں لے کے آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ جملہ آپ کا کہ نہیں میرا گھر نہیں جلا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں سے ایسے نہیں ہوگا، یہ ان میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو زیادہ تعجب کی نگاہ سے دیکھیں؟ دونوں ہی جملے عجیب آپ نے کہے، یہ تو نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ کالا ذالک لکلمات، فرمایا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ان کا، میں اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سے یہ بات سنی، من قالہن حین یصبح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح یہ اٹھ کے پڑھ لے اسے کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی حتیٰ کہ شام ہو جائے، وہ ہر طرح سے امن اور حفاظت میں اللہ کی رہے گا۔ اور پھر انہوں نے دعا مانگی اور انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صبح پڑھنے کے لیے کیا سکھایا تھا ہم لوگوں کو؟ فرمایا تھا جب تم اٹھو، اطمینان مطلب اپنی ذریات وغیرہ سے فارغ ہو کے، تو صبح یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انت ربی، اے میرے پروردگار تو ہی میرا پروردگار ہے، لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں، علیک توکلت، اللہ میں نے آپ پہ بھروسہ کیا، وانت رب العرش الکریم، اور اے پروردگار عرش جیسی کریم عزت والی چیز کا بھی تو ہی پروردگار ہے، ما شاء اللہ کانا، اللہ جو چاہتا ہے سو ہو جاتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، اور جو اللہ نہ چاہے پھر کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ولا حول، اور کوئی ولا قوت، کوئی طاقت اور قدرت نہیں ہے گناہ سے بچنے کی اور نیکی کے کرنے کی، الا باللہ العلی العظیم، مگر یہ کہ اللہ تعالی جو عالی شان والا ہے اور عظمتوں والا یہ ہے جس کی مشیتیں اور تقدیر کام کرتی ہے، عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے پورا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور کائنات کا ایک ایک ذرہ اس پہ اللہ کا علم چھایا ہوا ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اے پروردگار میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ومن شر کل دابت انت آخذ بناصیتها، اے پروردگار ہر وہ چیز جس میں زندگی ہے، اور اے پروردگار انت آخذ بناصیتها، اس زندہ چیز کی پیشانی تیرے ہاتھ میں، کیسا زبردست جملہ، ہر وہ چیز جو زندہ ہے اور انت آخذ بناصیتها، اللہ اس کو تو نے جیسے پیشانی سے پکڑ لے نا کسی چیز کو تو بے بس ہو جاتی ہے، اللہ اس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، اور میرا پروردگار تو ہمیشہ ہی صحیح فیصلے، ہمیشہ ہی وہ صحیح راہ۔ یہ دعا ہے جو آپ یاد کر رہے ہیں، اس دعا کو ابن سنی نے بھی نقل کی ہے عمل یوم واللیلہ میں، اور یہاں بھی آپ کو یہ دعا مل جائے گی، بالکل ٹھیک ہے، آپ اسے یاد کیجئے، اہل علم سے اس کی تصحیح کرا لیجئے اور روزانہ پڑھیے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایات میں یعنی صوفیہ کرام رحمہ اللہ اسے بہت اچھی روایت، اعلیٰ درجے کی روایت مانتے ہیں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا شام تک کوئی مصیبت نہیں آتی،
اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اللهم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم.
ایک سوال ایک صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک ڈرامہ دیکھ لیا اور اس میں یہ دکھایا گیا کہ شوہر نے کچھ غلطی کی اور بیوی نے اسے مارنا شروع کر دیا. تو میں سوچتا رہا کہ اگر میری بیوی مجھے ایسے کہتی کرتی تو پھر میں کیا کرتا. تو میں نے سوچتے ہوئے موٹر سائیکل جب کہ چلا رہا تھا یہ سوچا کہ اگر میری بیوی مجھے مارتی تو میں تو اسے طلاق دے دیتا. پھر اس کے بعد میں نے زبان سے کہا, وہ اس واقعے سے جو ڈرامہ میں دیکھا تھا میں اتنا متاثر ہوا کہ میں نے کہا اگر میری بیوی مجھے مارے اوفو میں تو طلاق دے دی. اور پھر میری ذہن میں بیوی میری آئی اس کی شکل و صورت اور میں نے کہا تم اگر مجھے مارو نا کبھی تو میں تو تمہیں طلاق دے دوں. تو جب سگنلز ریڈ ہوئے اور میں کھڑا ہوا تو میں یہی کہہ رہا تھا اپنی بیوی کو ذہنی طور پر مخاطب کر کے اگر تم ایسی حرکت کرو تو میں تمہیں طلاق دے دوں. اب اس کے بعد میں پریشان ہوں کہ کیا اس سے طلاق ہو گئی یا نہیں. بالکل اطمینان رکھنا چاہیے, آپ چاہتے بھی نہیں تھے اور آپ نے اسے صرف ایک فرضی چیز ہے کہ اگر میری بیوی مجھے مارتی اگر تم مجھے مارتی میں یہ کر دیتا یہ کر دیتا, یہ طلاق واقع نہیں. یہ دریافت فرمایا ہے کہ تقدیر اگر پہلے سے تحریر شدہ ہے تو پھر گناہ اور عذاب اور ثواب کیا ہے. تقدیر پہلے سے طے شدہ ہے کہ آج ایکسیڈنٹ ہوگا اور ایک آدمی جو روڈ کراس کر رہا ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی. اور یہ واقعہ 1 دسمبر 2021 کو پیش آئے گا. اب آپ خود سوچیں کہ اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے کہ 1 دسمبر 2021 کو جا کر ہر موٹر سائیکل کے اور گاڑی کے آگے کھڑا ہو جائے کہ ٹانگ توڑ دو کیونکہ خدا کی تقدیر میں. اسے کہاں سے پتا ہے کہ خدا کی تقدیر یہ ہے. اللہ کا علم اس سے پہلے ہے اور اللہ کی قدرت جو نافذ ہونی ہے اس شخص پہ وہ شخص بعد میں ہے. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ تقدیر کیا ہے, ہمیں کیسے علم ہے. اگر علم ہو جائے کہ آج سیڑھیاں اترتے ہوئے مجھے پھسل جانا ہے اور کولے کی ہڈی ٹوٹ جانی ہے, اللہ ہم سب کو عافیت سے رکھے, تو پھر سیڑھیاں اترتے ہی کیوں ہیں. کوئی ریمپ استعمال کر لے, رسا لٹکا لے, کچھ کرے. تو اسی یہ سوال ہی بنیادی طور پہ غلط. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے. یہ جن لوگوں کو علم ہوتا ہے اور جن لوگوں کی نظر لوہے محفوظ پہ ہو جاتی ہے ان کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ خدا کے کسی فیصلے کو بدل دیں. ما و شما کیا چیز کیا ہے ہم. اس لیے اللہ کا علم ہے جو اس نے لکھ دیا ہے. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انسان کی اپنی غفلت سے ہو رہا ہے یا پھر خدا اس پہ انعام اور کرم فرما رہا ہے. تقدیر کے معاملے میں ایمان لانا چاہیے کہ اللہ نے تقدیر طے فرما دی ہے اور اس کے بعد چپ ہو جانا چاہیے. خدا کی کوئی تقدیر ایسی نہیں ہے جسے دعا نہ بدل سکے. اللہ کا ہر فیصلہ دعا بدل دیتی ہے. اللہ کا ہر فیصلہ دعا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ لکھے ہوئے کو خدا خود مٹا دیتا ہے. بہت مدت ہوئی, شاید 10-15 سال ہو گئے ہوں گے,
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تہجد پڑھ کے ذرا سے لیٹ گئے کہ ابھی جا کے فجر پڑھاتا ہوں. اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور مسجد نبوی میں تشریف لائے اس وقت جب سورج چڑھنے کے قریب تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ پریشان تھے کہ کیا ہوا, اور آپ نے جلدی جلدی نماز پڑھا اور سلام کے بعد فرمایا کہ میں نے آج کچھ لوگوں کو دیکھا ہے, غالباً 17 آدمیوں کا ذکر کیا کہ ان کی تقدیر یہ طے ہو گئی تھی اور پھر وہ تقدیر اس وجہ سے بدل گئی, طے ہو گئی تھی تقدیر, پھر اس وجہ سے, پھر اس وجہ سے, پھر اس وجہ سے. وہ کوئی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے, کہیں آپ کو مل سکے اسے سن لیجئے گا, اس میں یہ تشریح ہو گئی ہے. خیر اور شر, خیر اور شر, یہ جو تقدیر میں ہم کہتے ہیں اس پہ ایمان لائے تو ہماری اپنی نسبت ہے, ہم جسے خیر سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے نسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے ہماری لیے فرماتا ہے. شر وہ میرے اعمال کا ہے, میرے سمجھنے کا قصور ہے. ہمیشہ اللہ کی طرف اچھائی کی نسبت کرنی چاہیے اور شر کی نسبت اپنے نفس اور اپنی شرارتوں کی طرف کرنی چاہیے. اللہ کی طرف شر کی نسبت کرنا ادب کے خلاف. کون نہیں جانتا اس حقیقت کو کہ سانپ اور بچھو بھی اللہ ہی نے پیدا کیے, لیکن اس کے باوجود فقہا نے لکھا ہے کہ سانپ اور بچھو یہ کہنا کہ اللہ نے پیدا کیے ہیں یہ نہ کہے, یہ کہے کہ سب جانور اللہ نے پیدا فرمائے. سور, سانپ, بچھو, اس قسم کی چیزوں کو ان الفاظ میں کہنا یہ ایک طرح کی بے ادبی ہے. معاذ اللہ, دنیا میں بیسیوں حقائق ایسے ہیں جو حقائق ہوتے ہیں, سچائی پہ مبنی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن کوئی نہیں بولتا, خاموش رہا جاتا ہے. اسی لیے شریعت نے اتنا زیادہ ادب سکھایا ہے کہ بندر کے ساتھ نہیں کھیلا جا سکتا, بندر کو چکما نہیں دیا جا سکتا, بندر کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا. اور جانور ہیں ان کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے, بندر کے ساتھ نہیں, جو بھی اس کی علت ہو. لیکن فقہا نے اس کو منع لکھا ہے کہ جانوروں میں بھی کچھ ایسے ہیں جن کا ادب اور احترام باقی ہے. ایک بچے نے سوال لکھا ہے کہ ہم حنفی کیوں کہلاتے ہیں. اس لیے کہ ہم فقہ اصغر میں, چھوٹی فقہ میں, فقہ اکبر ہوتی ہے عقیدہ جس پہ اللہ کے ہاں فیصلہ ہونا ہے, اور فقہ اصغر کہتے ہیں ان مسائل کو جن کا تعلق ہماری عام روزمرہ زندگی سے ہوتا ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, بیع, خرید و فروخت, سود, بینکنگ وغیرہ وغیرہ, یہ سب فقہ اکبر میں آتا ہے. عقیدے کو چھوڑ کے باقی سب چیزیں فقہ اصغر کہلاتی ہیں, اور اس میں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پہ چلتے ہیں. تو چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہوتا ہے, اس کی پیروی کی جاتی ہے, اس نسبت سے ہم حنفی کہلاتے ہیں. مالکی کیوں کہلاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ فتویٰ تسلیم کرتے ہیں فقہ اصغر میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا. یہی حال شافعیوں اور حنبلیوں کا بھی ہے کہ وہ بھی اسی طرح ہیں. تو یہ فقہ اصغر میں نسبتیں ہیں, اور یہ ہوتا ہی ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس محض دھوکہ دیا جاتا ہے کہ تم حنفی اور ہم محمدی ہیں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے ماننے والے ہیں. تو کیا خیال ہے, سارے آئمہ میں شافعی, مالکی, حنفی, حنبلی, کوئی ایک بھی ایسا ہے جس کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آ جائے, یہ چیزیں آ جائیں, اور پھر اس کے بعد وہ اس سے ہٹ جائے اور نافرمانی کرے؟ ایسے نہیں ہوا کرتا. یہ محض زبان سے ادا کیے گئے الفاظ میں دوسرے کو دھوکہ دینے کا عنصر لایا جاتا. ایک اور سوال کسی بچے نے تحریر فرمایا کہ کوئز پروگرام, اس کے
سوالات ہم بھیجتے ہیں اور اس کے جواب نہیں دیے جاتے. اس کی وجہ یہ ہے بیٹے کہ کوئز پروگرامز جو ہوتے ہیں نا, اس کا تعلق آپ کے اپنے مطالعے سے ہے. آپ پڑھیے, ہم آپ کو ایک اور درجہ اوپر لانے کی بات کرتے ہیں. ہم بتا دیں تو کیا فائدہ, آپ کوئز میں جیت جائیں گے نا. زیادہ زیادہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ افتخار عارف صاحب کو دیکھیں, اس سے بہتر نہیں ہے کہ وحید اللہ بیگ کو دیکھیں, اس سے بہتر نہیں ہے کہ قریش پور کو دیکھیں. آپ ان کی سی ڈیز نکالیے, ان کے اب بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے افتخار عارف صاحب کو, ان کی گفتگو, ان کے لوگوں کی چیزیں دیکھیے. اتنا پڑھا ہے کہ کوئز کیا چیز ہے ان لوگوں کے سامنے. تو آپ اوپر اٹھیے, ہم آپ کو بتا دیں تو آپ بیساکھیوں پہ چلیں گے نا. یہ نہ کیجیے, آپ خود وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کریں, پہلے اپنے میں جان پیدا کریں, پھر کوئز اور مقابلے کے لیے آئیں. اس سے پہلے ہی آپ کیوں اتر گئے تھے؟ تعجب کی بات ہے, اور شاید آپ بھی محظوظ ہوں ہنسیں. سیتاپور اور لکھنؤ دو خواتین کے سوالات آئے, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ پروگرام بھی سنے ہیں جس میں FM 100 ریڈیو کی تقاریر تھی اور پلاؤ پکانے کا طریقہ بتایا گیا تھا. تو کہنا یہ ہے کہ قبولی کیسے پکتی ہے, اور دوسری بات یہ کہ کوئی اچھا سا سوپ بنانے کا طریقہ بیان کیجئے تاکہ سردیوں میں اس سے لطف اٹھایا جا سکے. تو دونوں بہنوں کی خدمت میں سلام ہے, انشاءاللہ کسی وقت بیان کر دیں گے. ایک سوال یہ ہے کہ کھانے کے بعد کی دعا میں کیا پڑھنا چاہیے, وجعلنا من المسلمین یا وجعلنا مسلمین, دونوں میں سے کیا پڑھنا چاہیے؟ صحاح ستہ کی جتنی ہیں روایات, ان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ترین احادیث میں من کا لفظ نہیں ملا. آپ کوشش کیجئے, ممکن ہے آپ کو مل جائے تو ضرور بتائیے گا, لیکن ہم جتنی کوشش کر سکتے تھے اس میں نہیں ملا. یہ ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ میں, ترمذی ہمارے سامنے ہے, اس میں کتاب الدعوات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذکر ہے کہ کس کس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا دعا مانگتے تھے. تو یہاں لکھا ہے, اور یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکلا او شریبا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لقمہ تناول فرماتے تھے یا کسی بھی مشروب کا گھونٹ پیتے تھے تو اس کے بعد کہتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. آپ نے پوچھا کہ وجعلنا من المسلمین, تو من کی روایت نہیں ملی. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین, تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. کیا آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ عربی میں بھی پڑھ سکتے ہیں. رشتے کے سلسلے میں ایک خاتون, انہوں نے خط لکھا ہے اور کافی تفصیلات لکھی ہیں. ہمارے اساتذہ ایک وظیفہ بتاتے تھے, ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کس حد تک مؤثر ہے, لیکن 30ویں پارے میں سورہ بروج جو آتی ہے تقریباً آدھے پارے کے قریب قریب نصف میں, اس کے آخر پر یہ آیات آتی ہیں, وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ. یہ تین آیات ہیں, جس بھی بچے یا بچی کا رشتہ نہ ہوتا ہو اساتذہ کہہ دیتے اسے کثرت سے پڑھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت اس کی نکال دے. اقساط میں قیمت کا بڑھ جانا یہ بالکل جائز ہے, فتاوی عالمگیری میں ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ یہ سود بنتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ کتاب ہے اور اگر آپ خریدیں گے تو دیکھیے آپ لے لیں کتنے کی ہے. یہ کتاب 1000 کی ہے, وہ کہتا ہے لاؤ کیش، وہ کہتا ہے کیش تو نہیں ہے، میں تو اسے قسطوں میں خریدوں گا. اب جب وہ کہتا ہے کہ قسطوں میں خریدے گا تو اس کو بھی تو سوچنا ہے نا کہ 1000 روپیہ میرا یہ قسطوں میں کس طرح پورا کرے گا. تو معلوم ہوا کہ اس نے کہا 250 روپے ہر مہینے دے دیا کروں گا. تو سوچتا ہے کہ 1000 روپیہ تو میرا پھنس گیا، میں اس 1000 پہ کوئی نفع نہیں لے سکا. تو اگر یہ 4 مہینوں میں دے گا تو میں نفع کو بڑھا دوں. اور وہ کہتا ہے کہ لے لیں قسطوں میں لے لیں، 250 کی بجائے 300 دے دیا کیجیے، اور میں کتاب کی قیمت بنیادی طور پہ 1000 سے 1500 مقرر کر رہا ہوں، 1000 سے 1200 مقرر کر رہا ہوں. تو یہ اس کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ اس نے اپنا پیسہ کسی پہ انویسٹ کیا ہے اور اس کے عوض میں وہ اس سے نفع وصول کر رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. فتاوی عالمگیری میں اس پہ جائز ہونے کا فتویٰ دیا گیا. یہ بہت سے لوگوں کو اس پہ اشکال ہوتا ہے کہ سود ہے یہ سود نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کیوں فتح نہیں کیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کر لی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کی حدود سے نکل کے باقی علاقے کیوں فتح کر لیے؟ یہ سارے سوالات اٹھنے چاہیے نا. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں باقی ملکوں کو فتح کر لیا؟ بیت المقدس کو فتح نہ کرنے میں یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لہذا ہم بھی نہ کریں. اب تو جناب والا اب تک کرتے رہے ہیں. یہ ساری فتوحات عثمانیوں نے ذکر کی تھی خلافت ٹوٹنے سے پہلے، آسٹریا تک تو یہ پہنچ گئے تھے. اگر ان ترکوں کی اور تیموریوں کی آپس میں لڑائی نہ ہو جاتی اور سلطان یلدرم کے زمانے میں جو چیزیں پیش آئی تھیں نہ ہوتی، تو آسٹریا کے ساتھ ہی یورپ کی فتوحات شروع ہو جاتی، یہ سارا یورپ مسلمان ہو جاتا. تو اس لیے ایسے نہیں ہے کہ بیت المقدس کو فتح نہ کیا جائے یا بیت المقدس کی عزت احترام اور اس میں حاضری دینا وہ اللہ کی اتنی بڑی چیزوں میں اللہ کے شاعر میں ہے کہ آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور مسجد ہے بنیادی طور پہ، مسلمانوں کا زیادہ حق بنتا ہے کہ مساجد پہ اپنا قبضہ برقرار رکھے. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کر لیا. انہوں نے کیوں فتح کر لیا؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا. تو یہ چیزیں صحیحین میں بنو امیہ نے احادیث اپنی مرضی سے لکھوائیں اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو چھپا دیا. یہ جتنے منکرین حدیث ہیں نا، ان کو خاص طور پہ یہ چبھن ہوتی ہے. اور حدیث کا ذکر آیا اور ان کی شرارت کی رگ پھڑکی. ان پڑھ جاہل لوگ، جنہوں نے بھی لکھا ہے انہیں پوچھے کوئی کہ صحیح ہے ان، تم جانتے بھی ہو کہ کیا ہوتا ہے؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ بنو امیہ کب اختتام پذیر ہوئی ان کی حکومت؟ اور بنو امیہ کو دخل کیا تھا صحائستہ میں؟ صحیحین کیا ساری حدیث کی کتابیں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 194 ہجری میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ان کے وہ پیدا ہوئے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا 256 ہجری میں انتقال ہوا ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا. اور بنو امیہ کی خلافت 129 ہجری میں ختم ہو گئی تھی اور پھر بنو عباس آ گئے. بنو عباس کو کس نے منع کیا تھا کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے فضائل نہ لکھوائیں؟ بنو عباس پہ کیا قدغن اور پابندی تھی؟ کچھ بھی نہیں. بنو امیہ کے زمانے میں یہ صحائے ستہ لکھی ہی کب گئی ہیں؟ اب موتا امام مالک کے بارے میں کہتے تو پھر بھی کچھ سوچنے کی بات تھی. حدیث عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لکھ لی گئی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں لکھی گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کی احادیث نکلوا دی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سن پیدائش 150 ہجری ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور 204 ہجری میں انتقال ہوا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا 194 ہجری کا قول ہے عام طور، اور بنو امیہ 130 سمجھ لیں نبٹ گئے تھے، بنو امیہ کی تو حکومت ہی نہیں رہی تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ کون جبر کر سکتا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 206 ہجری میں پیدا ہوئے اور 261 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، بنو امیہ 80 سال پہلے ہی فارغ ہو گئے تھے، بنو امیہ اس سے بہت پہلے فارغ ہوئے تھے، 90 سال پہلے، 94 سال پہلے فارغ ہوئے، 96 سال، تو بنو امیہ نے مسلم کا کیا کرنا تھا، وہ تو قبروں میں تھے، کیسی جہالت کا جملہ ہے، یہ سب اس لیے ہے کہ کسی طرح احادیث کی اہمیت اور ان چیزوں کو گھٹایا جائے مسلمانوں میں، اور انہیں یہ نیا شوشہ اور نعرہ دیا جائے کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جملہ فرمایا تھا، اب کل کو اس پہ نہ آ جائے کوئی کہ تو ان کا انہوں نے جو فرمایا تھا وہ فرما بھی سکتے تھے، ان کا حق بنتا تھا، انہوں نے ٹھیک جس موقع پہ یہ جملہ بولا تھا وہ سب صحیح تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تو فرمایا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانا جانا چاہیے، اور یہی جملہ جب خارجیوں کے ہاں، خارجی جو کچھ کہتے تھے وہ بالکل ظلم کرتے تھے، اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کی محبت، ان کا تعلق، خاص طور پہ حضرت ابو تراب امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عظمت فضیلت، صاحبزادی صاحبہ کی عظمت و فضیلت، یہ سب چیزیں اہل السنہ کے ایمان اور عقیدے میں شامل ہیں۔ ہم نہ تو ناسبی ہیں کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہیں، اور نہ ہم اہل تشیع ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت سے معائب اور یہ چیزیں نشر کرنے لگے ہیں، اہل السنہ کا سیدھا سا عقیدہ۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 200 ہجری میں پیدا ہوئے، 70 سال پہلے بنو امیہ نبٹ گئے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال 280 ہجری کے قریب قریب ہوا ہے، 80 سال گویا انہوں نے عمر پائی، ان نے زمانہ ہی بنو عباس کا دیکھا، سارا وقت اسی میں رہے۔ ابو داؤد کو لے لیں، امام ابو داؤد جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 سال بڑے تھے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو 202 ہجری میں ابو داؤد پیدا ہوئے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس شان کے آدمی تھے کہ انہوں نے خود اپنی ترمذی میں لکھا ہے کہ سمع منی محمد بن اسماعیل البخاری، یہ حدیث مجھ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سنی ہے، تو استاد ہو گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ بڑا شرف ہے جو اللہ نے انہیں دیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث اپنے سے کم علم والوں سے، چھوٹوں سے لی، عمر میں بڑے تھے چاہے یا چھوٹے تھے، اس کی بات نہیں ہے، مرتبت اور درجے کی بات ہے۔ اور نسائی رحمۃ اللہ 215 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی 85 سال پہلے بنو امیہ کچرا گل ہو چکا تھا ان کی سلطنت کا۔ ابن ماجہ 209 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کا انتقال ہوا ہے 303 میں، تو 4 برس آپ کم کر دیں صدی سے، 96 برس ان کی عمر رہی ہے، حیات طیبہ، بنو عباس کا دور تھا۔ تو یہ جو حدیث کو گھٹانے کے لیے، اس کی عظمت کو کم کرنے کے لیے جو جاہل ہے نا، کوئی بے وقوف جس نے پڑھا ہی نہیں ہے تاریخ کو، یہ وہی کہہ سکتا ہے، باقی کوئی آدمی صاحب علم ہو، سنجیدہ ہو، کوئی خدا کا خوف ہو بنیادی طور پہ، وہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کو غسل دینا میت کی صورت میں، یہ مسئلہ پہلے ہو چکا ہے۔ دیکھیں، عورت کی عدت باقی ہوتی ہے تو شوہر کا نکاح اس وقت تک باقی ہوتا ہے، اور عورت کی موت، وہ عورت کی عدت باقی ہوتی ہے، اس لیے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کہیں غسل دینے کے لیے شوہر کو کوئی نہ ہو، تو عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. آپ نے حدیث نقل کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ملوین سے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے پہلے تو تم مجھے غسل دو گی اور تمہارا ہو جائے گا تو میں دوں گی. یہ حدیث امت کے لیے عام نہیں ہے, یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خصوصیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خصوصیات ایسی ہیں جس میں اللہ نے امت کا کوئی شائبہ برابر امت کا کوئی حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے مثلا قرآن میں صاف کہہ دیا خالصۃ لک من دون المؤمنین, یہ جو رشتے ہیں یہ جو شادیاں ہیں یہ صرف آپ کو ہم اجازت دے رہے ہیں, من دون المؤمنین ایمان والوں میں سے کوئی بھی یہ حق نہیں رکھتا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے, ان کی بلندی ہے, ان کا عالی مقام ہونا ہے, اللہ کے محبوب ہونا ہے, اللہ کی لا تعداد رحمتیں اور اللہ تعالی کی لا تعداد شفقتیں ان پر نازل ہوں, یہ ان کی خصوصیت ہے. اس لیے اس حدیث میں تو بات نہیں کی جا سکتی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو, بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کو بعض آپ نے اجازتیں دی ہیں جس میں امت شریک نہیں ہے. مثلاً حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ انصاری سے یہ فرمایا تھا کہ تم ایک ہو لیکن تمہاری گواہی دو کے برابر ہے. سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ایک یہ چنے ہوئے شخص ہیں, ان کو فرمایا تھا کہ تمہاری گواہی دو کے برابر ہے. تو جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دو گواہوں کی ضرورت پیش آتی تھی وہ ایک انہی کو لے جاتے کہ حضرت نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ ان کی گواہی دو کے برابر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح مختلف لوگوں کی چیزیں ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی فرمایا تھا کہ یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہیں, آپ کی اہلیہ. تو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ اپنی وفات کی صورت میں یا صاحبزادی صاحبہ کی وفات کی صورت میں ایک دوسرے کا غسل دے سکتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت انہیں عنایت فرمائی تھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے یہ بھی کہا تھا کہ علی کسی شخص کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آئے جبکہ غسل اس پہ واجب ہو, بس تم اس سے مستثنا. امیر المومنین کی یہ خصوصیت تھی حضرت ابو تراب سلام اللہ علیہ. باقی امت میں حق نہیں ہے. تیسرا واقعہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا, ان کے متعلق روایت آتی ہے کہ ان کی اہلیہ نے انہیں غسل دیا تھا. اگر یہ روایت ثابت ہو جائے, مضبوط ہو جائے, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر غسل دینے والے لوگ موجود نہ ہوں یا موسم کی یا اور کوئی معذوری پیش آ جائے تو بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے, لیکن شوہر بیوی کو غسل نہیں دے سکتا کیونکہ موت نکاح کو خود توڑ دیتی ہے. میاں بیوی جو ہوتے ہیں نا, یہ اصلاً ایک دوسرے کے رشتہ دار نہیں ہوتے. رشتہ یا دودھ سے بنتا ہے یا خون سے بنتا ہے. یہ تو دو مختلف گھرانوں کی آپس میں سنجوگ ہے کہ انسانی ضروریات زندگی, نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے, معاشرے میں امن اور محبت قائم کرنے کے لیے, مودتم و رحما, اللہ کہتا ہے شادی کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ تمہارے درمیان محبت میں اضافہ ہو اور رحمت کا رویہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ. یہ سارے یہ ریلیشنز. اس لیے پھر عورت کو چونکہ عدت نے باندھا ہوا ہوتا ہے تو وہ غسل دے سکتی ہے, شوہر غسل نہیں دے سکتا. ایک سوال یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو اللہ تعالی کے عرش کے جو پائے ہیں, قوائم جو ہیں, ان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا. اور پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اللہ یہ کس کا نام ہے, تو انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا گیا, یا یہ کہ انہوں نے اس اسم مبارک کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگی تو وہ اللہ تعالی نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. یہ حدیث, اس قسم کی روایات جو لوگ بھی بیان کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں. حاکم نے مستدرک میں لائی ہے اور حاکم کی مستدرک جب تک کہ ذہبی کی اس پہ گرفت نہ پڑی جائے جائز ہی نہیں. حاکم کی مستدرکی پہ زہبی نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ حاکم کی کم علمی اس حد تک ہے, اس سطح تک وہ پہنچ گیا. اور نصاف اس حدیث پہ لکھا ہے کہ وہ ثابت. اب اس کو بھی تو دیکھیں, محدثین نے حدیث کے رد میں جو اصول لکھے ہیں ان میں سے ایک یہ اصول بھی اصل بھی لکھا ہے, ایک اصل یہ بھی لکھی ہے کہ وہ قرآن پاک سے ٹکراتی ہو. بہت سے لوگ جو اس قسم کی احادیث کو ضعیف مانتے ہیں, موضوع نہیں, وہ پھر اس کی تعویلات اور توجیحات کرتے رہتے ہیں. اس میں لکھا ہے, لٹریچر لکھا ہے, بہت سا لکھا ہے. خیال میں آتا ہے کہ احمد خان صاحب نے بھی اس پہ تحریر فرمایا, ان کے فتاوی بھی ہے ایک جگہ. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ علم, اس کے پروردگار نے اسے کچھ جملے سکھا دیے, بکلماتن, کچھ الفاظ کہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ان الفاظ کے ذریعے مجھ سے توبہ کرو, معافی مانگو. اور وہ جملے یہی تھے کہ لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, قرآن یہی بتاتا ہے. تو اس سے خود قرآن کے ساتھ بھی کہیں ایک جگہ بھی, کہیں صحیح حدیث میں کسی جگہ بھی آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا تو ان کو معاف کیا گیا, یہ کہیں نہیں. یہ جو روایات ہیں وہ روایات عقیدے میں اس درجے کی نہیں ہے کہ انہیں مان لیا جائے. اور زاہبی رحمۃ اللہ نے جس پہ حکم لگایا ہے نا کہ ہے ہی جھوٹ, ہمیں وہ رائے ان کی زیادہ وزنی نظر آتی ہے. ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ ہم امریکہ میں اور آسٹریلیا وغیرہ میں رہتے ہیں تو کیا یہودیوں سے پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اب جنہوں نے بھی سوال لکھا ہے اگر کوئی ان سے بات ہوتی تو ہم پوچھتے کہ آپ نے جب عزم فرمایا تھا, ارادہ کیا تھا کہ سائنس ٹیکنالوجی اور یہ چیزیں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ کا کیا خیال تھا, مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا یا آسٹریلیا اور یو ایس جا کے پڑھنا تھا؟ یہ تو اس وقت سوچنے کی بات تھی نا کہ وہاں تو یہودی اور عیسائی ہی پڑھائیں گے. اللہ کا شکر ہے اب ہمارے مسلمان بچے, یہاں کے مہاجر یا ان کی اگلی نسل, وہ لوگ پڑھانے لگے ہیں بہت سی یونیورسٹیز میں. اللہ کا احسان ہے, اور اس سے بڑا پروردگار عالم کا احسان یہ ہے کہ ہمارے وہ بچے, وہ سائنٹسٹ جو اب پڑھا رہے ہیں, وہ اس سرمائے کو یہاں لائیں اور اس درجے کی تعلیم اس ملک میں بھی عام کریں. اللہ کا بہت بڑا احسان ہو اگر وہ ٹیکنالوجی اور وہ چیزیں ہمیں بھی نصیب ہوں, ہمارے بچے اسے پڑھیں اور یہیں کی مٹی میں پیدا ہونے والے ان کی اگلی نسلیں آ کے پڑھائیں. یہ تو آپ کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا کہ آپ مکہ یونیورسٹی پڑھنے جا رہے ہیں کہ آسٹریلیا. اب جب آپ نے پڑھ لیا یا پڑھ رہے ہیں, اب آپ کو یہ یاد آئی گئی ہو. بھیا, قوموں کے عروج و زوال, یہ اس تنگ نظری سے کبھی بھی عروج نہیں پیدا ہوتا, زوال ہی پیدا ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اسپین میں یہ, آپ پڑھیے اس کو, انسائکلوپیڈیا اب تو چھپنا بند ہو گیا نا برطانیہ کا, اس میں آپ پڑھیے ہسٹری آف سائنس, وہ چیپٹر نکالیے. انہوں نے صاف صاف یہ اعتراف کیا ہے کہ جس وقت اسپین میں مسلمانوں کے پاس سرکاری کتب خانے میں 500,000 کتابیں تھیں پڑھنے پڑھانے کے لیے, اس وقت یورپ میں 5,000 کتابیں بھی نہیں تھیں. مسلمانوں نے اللہ کی تائید اور علم میں گہرائی, سنجیدگی, اس سے فتح پائی ہے اور اس سے رفعت پائی ہے اور اس سے وہ اوپر اٹھے. یہاں تک کہ موسیٰ بن میمون پیدا ہوا ہے یہودیوں کے, اور موسیٰ بن میمون
یہودی اتنی اس اپنے عالم کی یہودیت کا بہت بڑا عالم تھا، اس کی اتنی قدر کرتے تھے، یہ ہسٹری آف سائنس بریٹینیکا میں اس میں یہ آپ کو مل جائے گا، کہ وہ کہتے تھے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد موسیٰ بن میمون یہ پیدا ہوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان تیسرا موسیٰ کوئی نہیں. وہ اتنی زیادہ اس کی تعظیم اور عزت کرتے تھے کہ موسیٰ بن میمون جیسا، اور کتنی زبانیں تھا، فر فر بولتا تھا، سریانی زبان تھی، عبرانی تھی، عربی تھی، یہ سب زبانیں وہ اس زمانے میں بولتا تھا، اور یہودیوں کا امام تھا، حتیٰ کہ وہ وہاں سے چلا اور 1204 اب تو 2021 آ گئی نا، 1204 کا آپ دیکھ لیں، 900 برس پہلے اندلس میں ہی پیدا ہوا، یہودیوں میں بڑا مقام تھا. پھر وہ مصر آیا اور یہاں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے خاص اپنا معالج مقرر کیا. اللہ کا شکر ہے اس وقت کوئی مذہبی پسماندہ تنگ ذہن، یہ مذہبی لوگ نہیں پائے جاتے تھے، جو اس کے کان میں جا کے کہتے کہ حضرت یہودی ہے اور آپ نے بیت المقدس فتح کر لیا ہے، ایسے نہ ہو کہ یہودی موسیٰ بن میمون کسی چیز میں زہر گھول کے جناب والا کو پلا دے اور ہم سلطان صلاح الدین ایوبی سے محروم ہو جائیں. اس وقت ایسے قصے کہانیاں نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ اعتماد کرتے تھے اور لوگوں کو پتا تھا کہ مجھے زہر پلانے کا کیا مطلب ہے، کون پلا سکتا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنے پرسنل سٹاف میں مقرر کیا، وہ ان کا، ان کے گھر والوں کا، سب کا علاج کرتا تھا. تو اس لیے جو آپ پڑھنے گئے ہیں نا، آپ عقیدہ پڑھنے تھوڑی گئے ہیں، یا تو آپ عقیدہ پڑھنے گئے ہو تو ہم پھر بھی گئے ہوں، اس میں بھی ہم کہیں کہ یار پڑھ کیا ہوتا کہ تمہیں پتا چلے کہ کفر میں گندگی کتنی ہے، تاکہ پتا چلے کہ کفر کے عقائد کس قدر پس درجے پہ انسان کو لے جاتے ہیں. یہ وہی ہے جس نے رفعت عطا کی، یہ وہی ہے جو صحیح عقیدہ بتاتی، یہ وہی ہے جس بنیاد پر عقل اس کے پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہ وہی بتاتی ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات، اس کے متعلق کیا عقیدہ ہے، اور یہ وہی ہے جو صحیح عقیدے کے لوگوں کو دکھا دیتی ہے، بتا دیتی ہے کہ یہ لوح محفوظ دیکھو اس پہ یہ لکھا ہوا، اور جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے دشمن کو فتح حاصل ہو جائے، کل کی صبح ہماری ہے، کل کی شام بھی ہماری ہے، ان کو کون پوچھتا ہے. یہ علم ہے، پھر اس پہ عمل ہے، پھر اس میں اخلاص ہے، یہ اللہ کی معرفت ہے اور اللہ کی محبت ہے جس سے یہ مقامات ملتے ہیں. ایک سوال یہ ارشاد فرمایا ہے کہ خلا کیا، کیسے ہے خلا، کیا چیز ہے. دیکھیں عورت پہ جب ظلم ہوتا ہے تو نکاح کی بندش کو توڑنے کے لیے جو وہ قانونی طور پہ چارہ جوئی کر سکتی ہے وہ خلا ہے. خلا کا کوئی تعلق حکومت سے نہیں ہے، خلا یہ پرسنل میٹرز ہیں. اسے کوئی یہ ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا کہ خلافت راشدہ میں بھی جو خلا ہوا ہے امیر المومنین کو اطلاع دی جائے، اور نہ خلافت راشدہ یا بعد میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس پہ کچھ پوچھتے تھے. موطأ امام مالک کی کتاب الخلا دیکھیے، اور موطأ میں ہے کہ ربی بنت معوض اور ان کی پھوپھی آئیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس، اور مسئلہ کچھ قانونی پیچیدگی کا تھا. تو ربی بنت معوض نے کہا کہ خلا لیا تھا اور اس طرح یہ چیزیں پیش آئی تھی، اور میں نے پھر جا کر امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں نے خلا لے لیا اپنے شوہر سے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خاموش رہے، کچھ نہیں فرمایا. تو ان کا کچھ نہ فرمانا اور موطأ کی روایت، اس کا مطلب ہے حکومت کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، سیدھی سادی مسلمانوں کی آپس کی بات ہے.
تو اس پہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک طلاق ہوئی، خلا والی جو عورت ہے اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو یہ طلاق پہ بائن ہوئی تھی. بائن کس کو کہتے ہیں؟ فوراً، فوری طور پہ طلاق اس پہ نافذ ہو گئی. اب اسی شوہر سے وہ دوبارہ اسی وقت نکاح کر کے بغیر کسی عدت کے اس کی بیوی ہے. اور اگر اس عورت نے شادی اب کہیں اور کرنی ہے تو وہ عدت گزارے گی. کوئی خاتون فرض کر لیتے مثلا اس کا نام سعدیہ ہے اور اس نے اپنے شوہر سے خلع لے لیا، جب یہ ہو گیا سارا معاملہ، اب اسے خیال آتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور شوہر سے میں رجوع کروں، ان کی طرف جاؤں، تو وہ دونوں بغیر کسی تردد کے، بغیر خاتون کی عدت کے آپس میں نکاح کر لیں، ختم ہو گئی بات. اب اسے خیال آتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جان چھٹی اس سے، اب میں دوسری جگہ نکاح کروں تو انہیں عدت گزارنی ہوگی. عدت کیا گزاریں گی؟ عدت بنیادی طور پہ دو ہوتی ہیں عدتیں، ایک عدت ہوتی ہے شوہر کی وفات کی اور ایک ہوتی ہے طلاق. عدتیں بنیادی طور پہ دو ہی ہوا کرتی ہیں. اگر وفات ہو جائے شوہر کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 14 چار مہینے اور 10 وہ عدت گزارے گی ایک. اور دوسری صورت ہو گئی طلاق کی، تو موت کی صورت میں ہمیشہ 4 مہینے 10 دن. اور طلاق کی دوسری صورت پہ، طلاق کی صورت اگر پیش آ جائے تو پھر عورت کی حالت کو دیکھنا پڑتا ہے. عورت کی حالت اگر امید سے ہے تو بچے کی پیدائش پہ عدت ختم ہو گئی. وہ عائشہ ہے یا صغیرہ ہے، عائشہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایام ختم ہو گئے، اتنی عمر ان کی ہو گئی، یا بچی ہے جو بھی بالغا بھی نہیں ہوئی اور اس کا نکاح ہو گیا. تو ان دونوں صورتوں میں، وہ عائشہ ہو یا وہ نابالغا ہو، 3 مہینے عدت ہوتی. اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایام، تو ایام کی صورت میں اللہ کہتا ہے 3 مرتبہ ایام کی حالت سے گزرنا ہے. اسی لیے طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس کی بیوی پاک ہو جائے اور ایام کی حالت سے نکل جائے، اس سے پوچھ کے پھر اسے ایک طلاق دے دی جائے اور چھوڑ دیا جائے، بس اس سے زیادہ نہ دی جائے. بہت زیادہ ہی اگر اتنا غصہ اور اتنی زیادہ کچھ کرنا ہے تو پھر ایام کے بعد دوسری طلاق دے دی جائے، تیسری کا تو نام ہی نہ لے. یہ اللہ کے احکامات کے ساتھ کھیلنے کی باتیں ہیں، کبھی بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ناراض بھی ہوتے تھے اور بڑے سخت جملے ارشاد فرماتے تھے. ایک سوال اور تحریر فرمایا کہ عناصر 4 کیا ہے؟ خدا معلوم یہ آپ نے کس طرح سے تحریر فرمایا. عناصر 4 جن کا ذکر مروم نے مثنوی میں کیا ہے وہ الگ ہے، اور اگر عناصر کے بجائے ارکان 4 ہے تو وہ الگ ہیں. اور عناصر 4 کو اگر آپ نے آخری دور میں مولانا اسماعیل شہید، شاہ عبدالعزیز صاحب، محدث سیلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، اس کے دور کی بات کرنی ہے تو الگ ہے. آپ اس کی تشریح کر دیتے تو اچھا ہوتا. عناصر 4 پانی، مٹی، آگ اور ہوا، یہ چاروں عناصر ہیں بنیادی طور پہ. دنیا میں جتنی بھی چیزیں زمین سے برآمد ہوتی ہیں، سونا، چاندی، کوئی بھی چیز، وہ مٹی ہے. یہ اب کیمسٹری میں اسے الگ الگ کرتے ہیں، بچوں کو فارمولاز اس کے یاد ہوتے ہیں، لیکن عنصر اول یہ، عنصر ثانی آگ ہے. اب اس میں گیس بھی شامل ہو گئی، لکڑی کی آگ شامل ہو گئی اور مختلف چیزوں کی آگ شامل ہو گئی. ہوا ہے، اب ہوا مطلقاً جو ہوا گنی جاتی ہے اس میں اب آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، ہائیڈروجن ہے، جو بھی ہے یہ سب ہوا ہے. پرانا جو فلسفہ جو تھا اس میں چوتھا عنصر پانی کا تھا. اب پانی میں جتنی بھی مشروبات ہیں سب شامل ہیں. اسی لیے معروم نے مثنوی میں اس کا کئی جگہ ذکر کیا ہے. ایک جگہ مثلا فرمایا کہ آب و باد و خاک و آتش زندہ ان، یہ چاروں عناصر جو ہیں پانی، ہوا، مٹی اور آگ، یہ چاروں زندہ ہیں. با منو تو مردہ باحق زندہ ان، میرے تیرے لیے یہ مردہ ہے نا کہ مٹی اور پانی نے کیا کر لینا ہے، آگ اور ہوا میں کیا رکھا ہے، یہ مردہ ہیں. باحق زندہ ان، اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے لیے یہ چیزیں زندہ ہیں. اسی اللہ پانی کو جب حکم دیتا ہے تو بڑی بڑی سلطنتوں کے بانی مبانی انہیں ڈبو دیتا ہے. وہ جب حکم دیتا ہے کہ اس کو جلانا ہے نہیں جلانا ہے تو آگ اللہ کی پابند ہے. ہواؤں کے ذریعے سبع لیالم، اللہ نے کہا سات راتیں اور آٹھ دن وہ ہوا چلی، اور انہیں فجعلھا من قرون باقی، اور انہیں بالکل تہس نہس کر کے رکھ دی. یہ سب چیزیں اللہ کے لیے زندہ. مٹی ہے، بڑے بڑے لوگوں کا غرور اللہ مٹی میں ملا دیتا ہے. مٹی بڑی فیاض ہے. آپ ایک چیز ڈال کے اس میں دیکھیں، کوئی دانہ ایک کے ستر ستر واپس کرتی ہے. ایک گٹلی آپ لگاتے ہیں آم کی اور پھر وہ کتنے ایک گٹلی سے آم پیدا ہوتے ہیں. اور مٹی بہت زیادہ تنگ دل بھی ہے. کوئی چیز جو اس سے نکلی ہو جب تک اس میں واپس پہنچ کے مل نہ جائے اس کو بھی چین نہیں آتا. اور ایک عناصر اربعہ اگر آپ نے وہ پوچھے ہیں تو وہ قصہ لمبا ہے. اور قصہ یہ ہے کہ اصل بڑی شخصیت مولانا فضل امام خیر آبادی کی تھی. اور مولانا فضل امام خیر آبادی جو تھے ممدوح تھے اس کے مرزا غالب کے، فلسفے کے بہت بڑے امام، اور اللہ نے بڑی بڑی ذہنی صلاحیتیں دی تھیں. ان کے بیٹے تھے فضل حق خیر آبادی. فضل حق خیر آبادی یا تو سیتا پور میں پیدا ہوئے تھے یا پھر دلی میں پیدا ہوئے تھے، دیکھ لیجئے گا تحقیق کر کے. فضل حق خیر آبادی چشتی تھے، فاروقی تھے، 1797 میں پیدا ہوئے. اور بے پناہ صلاحیتیں اللہ نے دی تھی. شاید 13 سال کی عمر کے تھے جب وہ مفتیوں جیسے فتوے لکھتے تھے، اور انہوں نے پڑھا کس سے تھا، بہت بڑی شخصیات سے. اور فضل خیر آبادی جو تھے انہوں نے حدیث پڑھی تھی حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور شاگرد تھے شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اور اصل میں جو علم آیا تھا نا وہ گھر سے ہی لیا تھا اپنے والد محترم سے، مولانا فضل امام خیر آبادی تھے. تو اکثر تعلیم انہوں نے معقولات کی اپنے گھر سے حاصل کی تھی، اور عربی جو پڑھی تھی کمانڈ حاصل تھی اس پہ. تو ان کے ہوئے چار شاگرد، انہیں عناصر اربعہ کہا جاتا تھا. ان کے شاگردوں میں پہلی بڑی ہستی جو تھی ان کے اپنے ہی بیٹے تھے مولانا عبدالحق. تو نیچے سے چلیں تو عبدالحق، پھر ان کے والد فضل حق، پھر ان کے والد فضل امام. یہ سلسلہ ہے ہندوستان میں فلسفے کے بادشاہ جو رہے ہیں. کمال کیا ہے ان برکاتیوں نے، اور یہ فضل امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے خاندان نے بہت بہت زیادہ علم سے اللہ نے انہیں نوازا تھا. اور پھر دلی کی تہذیب، وہاں کے لوگ. اور ایک ان کے بیٹے عبدالحق، یہ تھے مولانا عبدالحق صاحب جو ناصر اربعہ میں سے واحد عنصر کہلاتے ہیں اور سب پہ غالب تھے، باقی تین پہ بھی. دوسرے بدایونی تھے. بدایوں میں تاج الفحول مولانا عبد القادر صاحب جو تھے وہ شاگرد تھے مولانا عبدالحق صاحب کے والد مولانا فضل حق صاحب کے. اور تیسرے جو تھے مولانا ہدایت اللہ صاحب جونپوری تھے. اور چوتھے مولانا فیض الحسن سہارنپوری جو پنجاب یونیورسٹی میں بھی ادھر بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کام کرتے رہے. یہ چار آدمی تھے جو عناصر اربعہ کہلاتے تھے. اور اسی زمانے میں 1240 ہجری میں مولانا اسماعیل صاحب نے
کتاب لکھی تھی تقویت الایمان، یہ عناصر اربع جو زندہ تھے ان میں سے، انہوں نے تو پھر آڑے ہاتھوں لیا تقویت الایمان کو، اور اسی یعنی مہینے میں، اسی سال میں 1240 میں انہوں نے، مولانا عبدالحق صاحب نے سب کو چھوڑ کے پھر لکھنا شروع کیا تقویت الایمان کا رد، اور انہوں نے ہی کفر کا فتویٰ لگایا تھا مولانا اسماعیل شہید. تحقیق ال کتاب کیا لکھی تھی، اس کا نام تھا تحقیق الفتویٰ فی ابطال التغوی، یہ انہوں نے کتاب لکھی تھی مولانا اسماعیل شہید کے خلاف. دلی کی جامع مسجد میں جو مناظرہ ہوا تھا، یہ سب لوگ وہاں موجود تھے، اور مولانا اسماعیل صاحب کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے، حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گھرانہ تھا، مخصوص اللہ صاحب تھے ایک، اور ایک وہاں موسیٰ صاحب تھے، انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کے، ایک ہی خاندان تھا نا سارا، تو انہوں نے اس میں یہ کام کیا تھا کہ مولانا اسماعیل شہید کے خلاف لکھیں. اور پھر یہ جو تھے آخری ہستی، یعنی مولانا عبدالحق صاحب جو تھے، ان پہ تھا کہ انہوں نے انگریزوں کی مخالفت کی، پھر انڈمان جیل میں چلے گئے. انگریزوں نے آخر پہ، ملکہ وکٹوریا نے جب کہا کہ اب عام آزادی ہے، جس نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے اور جس نے نہیں کی سب کو معاف کیا، لیکن انگریز اس معاملے میں بڑا دھوکے بھی انہوں نے دیے، مولانا کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا تمہارے اعلان کی وجہ سے میں روپوش ہو گیا تھا پہلے، اب آ گیا ہوں. انہوں نے کہا ٹھہرو پھر تمہیں بتاتے ہیں. پھر ان پہ مقدمے چلے، پھر انہیں انڈمان بھیج دیا. انڈمان میں انہوں نے دو قصیدے لکھے، اتنے زبردست قصیدے ہیں کہ ایسی عربی خود عربوں کو کم نصیب ہوئی. باپ نے جو گھر میں تربیت کی تھی اور پڑھایا تھا، وہ کوئی کسر نہیں باقی رہنے دی. تو مولانا عبدالحق صاحب نے وہ انڈمان میں ہی وقت گزارا. یہاں ہندوستان میں جو ان کے قدردان تھے، انہوں نے انگریزوں کے یہاں مقدمہ کر دیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ مقدمے کا فیصلہ ہو گیا، حضرت کی رہائی ہو گئی، اور ہم بھاگے انڈمان مالٹا. عید کا دن تھا، ہم صبح صبح پہنچے تو ہم نے کہا آج تو دوہری عید ہے، حضرت سے بھی ملیں گے، مدتوں سے یہاں جیل میں ہیں، اور عید بھی پڑھیں گے. تو ہم نے دیکھا کچھ لوگ واپس آ رہے تھے، تو ہم نے پوچھا کہ عید کی نماز ہوگی؟ ان کا وہ تو کب کی ہو گئی. ہم نے کہا آپ لوگ اب آ رہے ہیں اس وقت؟ انہوں نے کہا کہ مولانا کا انتقال ہو گیا، جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے. تو انہوں نے جا کے انگریزوں کا یہ آرڈر قبر پہ رکھا اور سر پیٹ لیا کہ وہ انگریزوں کی ناراضگی اور عتاب سے بچے، جیل سے نکلے اور سیدھے حق تعالی شان کے یہاں پہنچ گئے، جس کے دربار میں امید ہے، ان کی بڑی قدر اور ان کی بڑی 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 ان کے لیے اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہوگی. یہ تھے عناصر اربعہ، یا پھر آپ نے ان کا پوچھا. ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ساری جد و جہد اور تحریک تھی، انگریزوں کے خلاف تھی یا سکھوں کی؟ بھئی ہمارے بزرگوں میں دونوں تحقیقات ہیں. کچھ حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ انگریزوں کے خلاف اٹھے تھے، کچھ کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصل ہدف یہ سکھ تھے. ایک مدت تک ہم اس پہ قائم رہے کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف تھے، لیکن پھر جب پرانی چیزیں نکلوائیں، وہ ڈاکومنٹس پڑھے، پھر انگلینڈ میں پڑھے، پھر ان کا ریکارڈ بہت محنت سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اصل میں پڑھا کر فارغ ہوئے، تو پھر اندازہ ہوا کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک سکھوں کے خلاف تھی، انگریزوں کے لیے. آپ کو اگر اس کو پڑھنا ہے تو آپ اس میں بنیادی طور پر تین کتابوں کا مطالعہ ضرور کیجئے، اس کے بعد سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پہ بات کیجئے. ایک تو مولانا سید محمد علی صاحب نے لکھی ہے مخزن احمدی، یہ حضرت رحمۃ اللہ کے بھانجے بھی ہیں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ کتاب پہلی مرتبہ 1881 میں
آگرہ سے مفید عام جو مکتبہ تھا وہاں سے چھپی تھی. اس بات کی تحقیق شاید الطاف بھائی کر سکے, ایم کیو ایم والے. ان کے آبا و اجداد وہاں جاتے تھے مفید عام میں, ان کے خاندان والے سے پوچھے گا, شاید کسی کو پتا ہو. لیکن جو نام وام پڑھنے میں آئے اور جو تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ الطاف بھائی کے جو آبا و اجداد تھے ان کا بھی وہاں تعلق تھا. تو مخزن احمدی اور اس کے مصنف ہیں سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھانجے مولوی سید محمد علی. دوسرا جو بنیادی ماخذ مل سکتا ہے وہ سوانح احمدی یا تواریخ عجیبہ, دونوں سے شائع ہوئی ہے. سوانح احمدی بھی شائع ہوئی ہے اور تواریخ عجیبہ بھی شائع ہوئی ہے, اور یہ دونوں کتابیں مولانا جعفر تھانیسری کی ہیں. اس کو پڑھیں گے آپ تو پھر پتہ چلے گا. 1898 میں ان کا انتقال ہوا اور یہ کتابیں اس وقت چھپ چکی تھی. تیسری کتاب جو ہے مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کی, تھانیسر کے رہنے والے تھے, ان کی کتاب ہے تواریخ عجیبہ. اور تواریخ عجیبہ کے پیچھے کیا نام ہے؟ کالا پانی. کالا پانی بھی اور اسی طرح سوانح احمدی بھی. یہ دونوں کتابیں مولانا جعفر تھانیسری کی ہیں, لیکن سوانح احمدی یا تواریخ عجیبہ بالکل ایسے ہی تواریخ عجیبہ یا کالا پانی, یہ سب کچھ مولانا جعفر تھانیسری نے لکھا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو بنیادی طور پر حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے اندر کے لوگ تھے. تو اگر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو ان تمام چیزوں کا یا تحقیق کا جو ہم نے بھی حوالہ دیا ہے اصل ماخذ کا علم ہو جائے گا. شکریہ جناب, آپ نے بہت تحمل سے سوال و جواب سنے, اور یہ سوال و جواب چند دن سے بہت آ رہے تھے, اور اس کے بعد جو اس پہ جلدی تھی کہ جلدی جلدی جواب دیں. ہاں ایک بات رہ گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے پیٹ پہ انگلی چبھو کے یہ فرمایا تھا, یہ جملہ کہاں ہے؟ یہ دیکھیں مسند احمد ہے, اور مسند احمد میں آیا ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت جعدہ رضی اللہ عنہ کی احادیث یہ امام نے بیان کیا, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ کہتے ہیں کہ جعدہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے تھے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم راء لرجل رؤیا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا. اب جس حال میں بھی دیکھا ہوگا, اور اسے بلوایا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا اس سے بیان کیا کہ میں نے آج تمہیں خواب میں دیکھا ہے. وکان الرجل عظیم البطن, وہ بہت پیٹو, پیٹ اس کا بہت بڑا ہوا تھا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بعیہ فی بطنے انگلی اس کے پیٹ پہ رکھی اور فرمایا لو کان ھذا فی غیر ھذا لکان خیر لک, یہ جتنا کچھ تم کھاتے ہو نا, یہ جو موٹاپا چڑھا ہوا ہے, یہ خوراک تم اپنے کسی اور بھائی کو بھی ساتھ شامل کر لیتے تو خوراک کم ہو جاتی, موٹاپا کم ہو جاتا, پیٹ کا پھیلاؤ رک جاتا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہیں نفع دیتا, تمہارے لیے اچھا ہوتا, یعنی تم کسی غریب بھوکے کو بھی کھانا کھلا دیتے نا, تو یہ قیامت میں تمہیں اس کا اللہ اجر دیتا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ایک اور جگہ بھی لائے ہیں, اور حضرت جعدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, رعا رجلا سمینا, ایک بہت موٹا آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الا بطنہ بے یدہ اپنے دستے مبارک سے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ لو کان ھذا فی غیر ھذا, اگر یہ جو کچھ تمہارے پیٹ میں بھرا ہوا ہے کھانا وانا, یہ کسی اور کے پیٹ میں بھی چلا جاتا, لکان خیر لک, یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہوتا. گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی جن لوگوں کے پیٹ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, ایک ہے بیماری وہ نہیں, ایک ہے اپنی غفلت سے, ایک ہے بہت زیادہ اندھا دھند کھانے سے. ایک چیز یہ ہے کہ یہ رعایت نہ کرنے سے کہ جو کچھ میں کھا پی رہا ہوں، بہت سے اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کا پیٹ نہیں بھر رہا، مجھے چاہیے کہ اپنے کھانے کے تعیشات کو کم کر کے میں ان غریبوں کا بھی خیال کروں. یہ رہ گیا تھا. آپ کا شکریہ، آپ نے اتنی چیزیں سنی، سوالات کے جوابات بھی ہو گئے. اور ایک چیز، وہ جو مشین کی قیمت ادا کرنا ہے، اس میں سے اب $14,000 ابھی بھی ہمارے ذمے باقی ہیں. امید ہے آپ اس پہ بھی غور فرمائیں گے.